بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ملک کے تمام مشکلات کو علمی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، ممتاز دانشوروں اور غیر معمولی ذہانت کے حامل طلباء سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ کابل میں ایران اور طالبان کے ورکنگ گروپ کا اجلاس، افغانستان کی تعمیر نو میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں، ایرانی نمائندے کا بیان۔ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے بل کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھوک۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملک کے تمام مشکلات کے لیے علمی رائے حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے ممتاز دانشوروں، اساتذہ اور غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان طلبہ اور طالبات سے ملاقات میں فرمایا کہ ہمارا ملک ذہنی استعداد کے لحاظ سے دنیا کی متوسط سطح سے بھی بالا تر ہے، اور یہ محض کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کے تمام مشکلات کے لیے علمی رائے حل تلاش اور نئی اسلامی تہذیب کے قیام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ درحقیقت ہمارا ملک اور ہمارے عوام ذہنی استعداد کے لحاظ سے غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں، اسی لیے سامراجی طاقتیں ایک عرصے سے ہم پر سافٹ وار مسلط کیے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ دو سو برسوں سے سامراج اور ایران کے اس وقت کے حکام ایک آواز ہوں، یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ایرانی عوام میں استعداد نہیں پائی جاتی، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی نے اس جھوٹے پروپیگنڈے پر خط بطلان کھینچ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی نرم جنگ یا سافٹ وار کا ایک طریقہ جو ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے اور ماضی میں کچھ زیادہ ہی تھا، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم اور اسی طرح دیگر قوموں کو جو غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں، انہیں ان کی توانائیوں سے غافل کریں اور ان کو اس طرح بنا دیں کہ وہ خود اپنی توانائیوں کا ہی انکار کرنے لگیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر کسی قوم میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تو اس کا لوٹنا اور تباہ و برباد معافی کا اس کو لوٹنا اور تباہ و برباد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں اور وہ قانون سے ہٹ کر کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی طرف سے قوموں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندی کے بے لگام استعمال کی کڑی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کو ضروری قرار دیا تاکہ اسے کسی قوم کو بلا سبب سزا دینے کے لیے پابندی کا سہارا لینے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل بین الاقوامی سطح پر صلح کے قیام میں ناکام، جبکہ کسی قوم کو سزا دینے میں پابندی کا ہتھ کنڈا اپنانے کے حوالے سے پیش رہی ہے۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اختیارات قانون سے بالا تر نہیں ہیں اور وہ بین الاقوامی حقوق کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی اور سلیقے سے کوئی اقدام نہیں کر سکتی۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کے موضوع پر ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی کارکردگی کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی نااہلی کی وجہ سے اس کے وجود کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی نااہلی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور یہی بات اس میں اصلاحات کے عمل کو ناگزیر بناتی ہے۔ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل میں اصلاح کا اصل مقصد اس کی موجودہ نااہلیت اور اس کے سامنے درپیش چیلنجوں سے نمٹنا اور اسے حقیقت میں ایک مؤثر ادارے میں تبدیل کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سلامتی کونسل میں موجودہ عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے اس کونسل میں مختلف علاقوں کی نمائندگی کے ساتھ اراکین کی تعداد میں اضافے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے آپ میں ایک مستقل ہدف نہیں مانتے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اراکین کی تعداد میں اضافے کو دوسرے مسائل کی طرح اہم بتایا اور کہا کہ جس طرح اس کے رکن ملکوں کی تعداد میں اضافہ اہم موضوع ہے، اسی طرح دوسرے مسائل بھی اہم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رکن ملکوں کی تعداد میں اضافے کے مد نظر دوسرے اہم مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ ایران سلامتی کونسل میں منصفانہ نمائندگی کو بہت اہم مانتا ہے، لیکن اسے اس ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سلامتی کونسل میں مغرب کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اور اس کے پاس ویٹو اختیارات رکھنے والے 3 رکن ممالک ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف ملکوں کے درمیان عدم مساوات ہے۔ افغانستان کی عمر میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک ہے کہا کہ ایران افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی عمر میں ایران کے نمائندے حسن کاظمی قمی نے بدھ کو کابل میں ایران و طالبان کے وفود کے درمیان مشترکہ اجلاس کے موقع پر کہا کہ ایران افغانستان کو ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس ملک میں کارخانے قائم ہوں اور صنعتی ترقی ہو۔ افغانستان کی عمر میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دوسروں نے افغانستان کو اس کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کا موقع نہیں دیا، امید ظاہر کی کہ نئے حالات میں افغانستان کی صلاحیتیں نکھریں گی اور اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ کاظمی قمی نے کہا کہ کابل میں ایرانی وفد کی موجودگی کی وجہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کس طرح طالبان کے ساتھ کام کیا جائے کہ افغانستان کے بعض مسائل حل ہوں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے تشکیل شدہ کمیٹیوں سے مطالبہ کیا کہ مشترکہ تعاون کے عملی طریقہ کار کے سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کر کے افغانستان کی مدد کے لیے حاصل ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کابل میں ایران اور طالبان کے وفود کے درمیان ورکنگ کمیٹیوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایران اور طالبان کے وفود کے درمیان ورکنگ گروپ کے اجلاس میں 7 کمیٹیاں تشکیل پائی ہیں، جو ثقافت، اقتصاد، مہاجرت و نقل مکانی، سیاست، سیکورٹی، سرحدی امور اور پانی و بجلی سے متعلق ہیں۔ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے سابق صدر کا غیر ذمہ دارانہ فرار طالبان گروہ کے کابل میں داخل ہونے کا باعث بنا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے نگراں وزیر خارجہ نے امریکی کانگریس کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ افغانستان سے سابق صدر اشرف غنی کے غیر ذمہ دارانہ فرار کے بعد طالبان افغان عوام، خاص طور سے کابل کے شہریوں کی خواہش پر اس شہر کی صورتحال پر قابو پانے اور کابل میں اقتدار کے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کی غرض سے اس شہر میں داخل ہوئے، جس کے بعد انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ امریکی کانگریس کے نام امیر خان متقی کے پیغام کے ایک اور حصے میں آیا ہے کہ باعث تعجب بات یہ ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت امریکہ نے افغانستان کے قومی اساسوں پر بندشیں لگا دیں، جبکہ اس کا یہ اقدام توقع اور دوحہ سمجھوتے کے خلاف رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کئی عشروں کی خونریزی کے بعد افغان عوام اب امن و سکون محسوس کر رہے ہیں، اور افغان عوام کی اصل مشکل معیشت ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے قومی سرمایہ کو مضبوط کیا جانا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگراں وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کے اثاثے مضبوط کیے جانے سے اس ملک کے عوام کی مشکلات حل نہیں ہوں گی، بلکہ ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کے اثاثے آزاد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ نے اگر افغانستان کے اثاثے آزاد نہیں کیے تو نہ صرف افغان حکومت بلکہ خاص طور سے افغان عوام کے اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا، جس کی بنا پر افغان عوام علاقائی و عالمی سطح پر بیرون ملک منتقل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ افغانستان میں امن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے نئی دہلی میں ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے افغانستان کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان اور علاقے میں سلامتی کے امور اور افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کے سلسلے میں عالمی سطح پر ہم آہنگ کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں امن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ کا علاقے کا پہلا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے برسلز، لندن اور ماسکو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغانستان کے مسائل پر گفتگو کی تھی۔ قابض امریکی فوجی افغانستان پر 20 برس تک غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے کے بعد اگست میں ذلت و رسوائی کے ساتھ اس ملک سے نکل گئے۔ ان 20 برسوں میں قابض امریکیوں کی موجودگی میں افغانستان کی اقتصادی بنیاد تباہ ہو گئیں اور اس ملک کے عوام کو اس وقت بدترین معاشی حالات کا سامنا ہے۔ دہلی میں 40واں بین الاقوامی تجارتی میلہ شروع ہو گیا، جس میں ایران بھی شریک ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
چالیسواں بین الاقوامی تجارتی میلہ دہلی کے پرگتی میدان میں لگایا گیا ہے، جہاں ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ کرونا پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے اس بار نسبتاً محدود سطح پر ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے حصہ لیا ہے اور تقریباً 3000 شرکا اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران، ترکی، بحرین، متحدہ عرب امارات، قرقیزستان، تونس، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے 9 ممالک اس تجارتی میلے میں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس تجارتی میلے میں ایران کے 3 اسٹال لگائے گئے ہیں، جہاں خرمے، زعفران، نگینے، جواہرات اور دوسری اشیاء کی نمائش ہو رہی ہے۔
بخاطر مشکلات کورونا کے بود ما اول قصد شرکت کردن نداشتیم۔
ایران کے ایک تاجر نے کہا کہ کورونا کی مشکلات کے سبب پہلے تو اس نمائش میں شرکت کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ گزشتہ 12 برسوں سے ہم یہاں ہر سال شرکت کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اس بار شرکت کا ارادہ کیا تاکہ ہماری پوزیشن محفوظ رہے اور خریدار مایوس نہ ہوں۔ ایرانی اشیاء کو ہندوستانی بازاروں میں کافی اہمیت حاصل ہے۔
ایران تو ایک ٹریڈیشنل کنٹری ہے ان چیزوں کا سورس جو ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر یہ چیزیں تو ایران سے ہی آتی ہیں نا۔
نہیں، ایران کا تو سبھی کچھ، یہ تو بہت زیادہ بالکل الگ طریقے کا ٹیسٹ ہے۔ ان کا کھجور بہت ٹیسٹی ہے۔
بحرین کے اسٹال میں انواع و اقسام کے عطر کی نمائش ہو رہی ہے۔
انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، ہم لوگوں کو پسند آئے گی۔ کچھ بھی ہم لوگ نئے نئے لے کے آئے ہیں اس سال۔ 2 سال تو کووڈ کی وجہ سے سب پریشان تھے۔
کورونا کی تباہ کاریوں کے سبب گزشتہ سال بین الاقوامی تجارتی میلہ نہیں لگ سکا تھا، لیکن اب اس میلے کے شرکا حالات بہتر ہونے اور میلے کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
کرونا کی وجہ سے بہت مس کیا ہم نے،
کچھ ایسا ڈفرینس نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوا کووڈ کے لیے، وہ بھی ضروری تھا۔
آل انڈیا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یہ بین الاقوامی تجارتی میلہ 27 نومبر تک جاری رہے گا۔ ایک سال کے وقفے کے بعد اگرچہ دہلی میں بین الاقوامی تجارتی میلہ محدود پیمانے پر منعقد ہوا ہے، لیکن غیر ملکی اور ملکی مصنوعات کے شائقین اس میلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور اب امید ہے کہ 19 نومبر کو جب یہ میلہ عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا تو بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی بل کی تحریک منظور ہو گئی. اس موقع پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک ہوئی. قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہونے والے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی عددی برتری ثابت ہو گئی اور انتخابی اصلاحات ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک منظور کر لی گئی. تحریک کے حق میں 221 اور مخالفت میں 203 ووٹ پڑے. اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کے عمل کو مسترد کر دیا. انہوں نے حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں پر الزام لگایا کہ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے, لیکن یہ پہلا موقع جب الیکشن سے پہلے ہی نہ صرف ایوان میں شور مچایا جا رہا ہے بلکہ 22 کروڑ عوام بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. مشترکہ اجلاس میں خطاب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی انتخابی اصلاحات سے متعلق حکومتی بل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بل منظور ہوا تو ہم آج سے ہی اگلے الیکشن کو نہیں مانیں گے. بلال بھٹو نے کہا کہ حکومت زبردستی ای وی ایم لانا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اعتراضات کے باوجود حکومت بل منظور کروانا چاہتی ہے. اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کا مستقبل شفاف جمہوریت سے جڑا ہوا ہے اور قانون سازی میں کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ سے جمہوریت مضبوط ہوگی. عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی نے سامرہ کے شمال مغرب میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے. عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی فورس نے بدھ کو صوبہ صلاح الدین میں واقع سامرہ کے شمال مغرب میں دہشت گردوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کے بارے میں کہا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد شمال مغربی سامرہ کو داعش کے باقیات کا صفایا کرنا ہے. الاشد الشابی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس سے قبل بھی سامرہ میں داعش دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, لیکن اس تازہ کارروائی کا مقصد داعش کے باقیات کا مکمل صفایا کرنا ہے. کچھ دنوں پہلے عراقی ذرائع نے صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف ارشد الشابی کے آپریشن کے مکمل ہونے کی خبر دی تھی. ارشد الشابی کے جوانوں نے صوبہ الانبار کے 7,500 مربع کلومیٹر رقبے سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے ساتھ ہی بہت سے مشتبہ عناصر کی شناخت کر کے گرفتار کیا تھا. حکومت عراق نے دسمبر 2017 میں اس ملک کے تمام مقبوضہ علاقوں کو داعش دہشت گرد گروہ کے قبضے سے آزاد کرا لینے کا اعلان کیا تھا, لیکن داعش کے باقیات چھوٹے چھوٹے گروہوں میں دیالی, الانبار, صلاح الدین اور نینوا صوبوں کے صعب العبور علاقوں میں چھپ گئے تھے اور گاہے بگاہے اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں. عراقی فوج اس ملک سے داعش کے باقیات کا صفایا کرنے کے لیے مسلسل فوجی کارروائیاں انجام دے رہی ہے. دوسری جانب بغداد آپریشنل کے کمانڈ کے سربراہ نے ایک بیان میں جنوبی بغداد میں ہتھیاروں کے خفیہ گودام کو پتہ لگا کر اسے ضبط کرنے اور 3 مشکوک دہشت گردوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے. اس بیان میں اس بات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کا تعلق کس گروہ سے یا کہاں سے ہے. دراصل عراقی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ فوجی اہلکاروں اور انٹیلیجنس نے صبح نینوا میں داعش کے خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے. جار سعودی اتحاد کے فوجوں نے صبح الحدیدہ سے پسپائی اختیار کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. سی این این نے بدھ کو رپورٹ دیا کہ جار سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے بتایا کہ یمن کے مستعفی و مفرور حکومت اور سعودی اتحاد کے فوجیوں کو یمن کے مغربی ساحلوں پر منتقل کر دیا گیا ہے. ترکی المالکی نے مزید کہا کہ آپریشنل علاقوں میں ان فوجوں کی جا بجائی اور ان کی دوبارہ تعیناتی فوجی منصوبے کے تناظر میں انجام پائی ہے اور اس کا فیصلہ اتحادی فورسز کی مشترکہ کمانڈ کی جانب سے تمام محاذوں پر منصور ہادی کی مستعفی حکومت کی حمایت و پشت پناہی کے لیے فوجی اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے. اس سے قبل المیادین ٹی وی نے یمنی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ مغربی ساحلوں سے سعودی اتحاد کی پسپائی سنا کے شمال مشرق میں واقع صوبہ مغرب کی صورتحال میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر انجام پائی ہے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یمن کے صوبہ الحدیدہ سے پوری طرح اتحادی فوجوں کا صفایا کر دیا گیا اور اب صرف الخوخہ ضلع کو کنٹرول میں لینا باقی ہے. دراصل یمن کے مسلح افواج اپنے ملک کے سمندری فضائی حدود میں سینی حکومت کی جارحیت کی خبر دی ہے. سبا نیوز ایجنسی کی نبوت کو رپورٹ دی ہے کہ یمن کے مسلح افواج کے پریس دفتر کے سربراہ عبداللہ بن عامر نے صنعاء میں ایک اجلاس میں کہا ہے کہ سینی حکومت نے یمن پر جارحیتیں انجام دی ہیں. یمنی فوج کے پریس دفتر کے سربراہ نے کہا کہ یمن کے مستعفی حکومت نے سینی حکومت کو یمن میں فوجی اور جاسوسی سرگرمیاں انجام دینے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی. اس یمنی عہدیدار نے بتایا کہ سینی دشمن نہیں چاہتا کہ یمن آزاد اور خود مختار ہو اور اس کی نظر میں یمن بحیرہ احمر میں اسرائیل کی توسیع پسندی کی راہ میں ایک بڑا خطرہ شمار ہوتا ہے. یمنی فوج کے مذکورہ عہدیدار نے کہا کہ تل ابیب اور واشنگٹن علاقے میں اپنے ایجنٹوں یعنی سینی حکومت سعودی عرب اور امارات کے ذریعے اس موضوع کو روکنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں امریکی حسینی حکومت کے کردار کے بارے میں نئی اطلاعات سامنے آ جائیں گی۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا بری بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو یمنی عوام کی استقامت کے باعث اس ملک میں اب تک اپنا کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو میں آج کا موضوع ہے افغانستان، اور اس موضوع پر ہم اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کریں گے جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو راشد صاحب، افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، تو اس دورے کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں اور موجودہ صورتحال پر اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی، بہت شکریہ۔ افغانستان کے امور میں ایران کے جو خصوصی نمائندے ہیں حسن کاظمی قمی، وہ آج کل افغانستان کے دورے پر ہیں، اور آخری اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جو نائب صدر کہہ لیں یا اس وقت کی جو اہم شخصیت ہے افغانستان میں طالبان کی طرف سے، ملا عبدالغنی برادر سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ان کی وزارت خارجہ کے سرپرست ہیں، عبوری وزیر خارجہ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، امیر خان متقی، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور جو تازہ ترین صورت حال ہے یہ ہے کہ وہاں پہ جو دونوں ممالک کے درمیان کوآرڈینیشن بڑھانے کے لیے جو مختلف کمیٹیز تشکیل پائی ہیں، ان کے بھی اجلاس انجام پا چکے ہیں اور کچھ انجام پا رہے ہیں، اور بظاہر ایک 5 سے 10 سالہ اقتصادی ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ ابھی تک کی جو ان کمیٹیز کی خبریں ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ ایگریکلچر اور مہاجرین، اسی طرح کلچر، میڈیا، اقتصاد، تجارت، صنعت وغیرہ کے شعبہ جات میں جو مخصوص کمیشن ہیں ان کے اجلاس جاری ہیں، اور دونوں طرف سے بڑی اچھی کوششیں جاری ہیں، اور خود حسن قمی صاحب نے بھی بڑا ایک وہاں پہ خاص جملہ کہا ایک میٹنگ میں کہ اب یہ کاغذ بازی اور اس کی بجائے عملی کام ہمیں کرنے چاہیے۔ دشمن نے کافی عرصے سے افغانستان کو اپنے پنجوں میں ایک لحاظ سے قید کیا ہوا تھا، اور افغانستان کے بہت سارے ایسے قدرتی ذخائر ہیں کہ جو افغانستان کی ترقی اور پیش رفت میں اور ان کے جو مشکلات اور مصائب ہیں ان کو کم کرنے میں، وہ معدنیات ہوں یا دوسرے ذخائر ہوں، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک پہ اس انداز سے پچھلے 20 سال تو خود امریکہ رہا، اس سے پہلے جس انداز سے خانہ جنگی رہی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو سوویت یونین کی ایک طویل جنگ ہے۔ تو اس سارے عرصے میں افغانستان کے جو قدرتی وسائل تھے وہ وہیں کے وہیں رہے، اور اگر کہیں پہ کچھ ہوا بھی ہے تو اس کی لوٹ مار میں بیرونی فورسز نے بنیادی کردار ادا کیا، اور اس سے کوئی افغان عوام کو یا افغان سٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو خود عباسی جو اپنے کاظمی قمی صاحب، حسن کاظمی قمی صاحب نے جو وہاں پہ موقف اختیار کیا، وہ بڑا دوستانہ اور صمیمانہ اور برادرانہ ہے کہ ہم دو ہمسایہ مسلمان برادر ملک ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے اشتراکات ہیں زبان کے عنوان سے، کلچر کے عنوان سے، مذہب کے عنوان سے، تو ہمیں تو بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ تو اس روشنی میں یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کامیاب دورہ ہے، اور چونکہ اس سے پہلے بھی جب سے طالبان 15 اگست سے وہاں پہ کابل پہ یا افغانستان کی حکومت اور ریاست پہ وہ ایز اے حکمران آئے ہیں. تو اس وقت سے لے کے ایران نے مسلسل امدادی سامان بھی بھیجا ہے اور ان کی ہر سلسلہ عنوان سے مدد کا بھی اعلان کیا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ جو حسن کاظمی قومی صاحب کا ہے یہ بڑا پروڈکٹیو نظر آ رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کا یہ پورا مسئلہ یا اس ایشوز کے بارے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس سیاسی جو مستقبل ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی تک اس کے بارے میں طالبان کی حکومت کے بارے میں جو مختلف طرح کی آراء اور مختلف قسم کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ علاقائی ممالک بھی اور عالمی برادری بھی مسلسل ایک بات پہ زور دے رہی ہے کہ وسیع البنیاد انکلوسیو حکومت آنی چاہیے اور جس میں تمام جو وہاں کے زبانیں ہیں اقوام ہیں یا علاقائی تقسیم کے عنوان سے کہ سب کو نمائندگی دی جائے, جبکہ ابھی تک طالبان نے ان میں سے کسی کو اہمیت نہیں دی اور نظر انداز کرتے ہوئے ابھی تک وہ اپنی مرضی کی حکومت اپنی مرضی کی کیبنٹ اور اپنے مرضی کے گورنر اور اپنے مرضی کے ہی مختلف سیاسی عہدیداران جو ہیں وہ حکومت میں لا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کس حد تک اس پریشر کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں اور وسیع البنیاد حکومت کی طرف بڑھتے ہیں, یا دوسری طرف یہ ہے کہ یورپ ہو امریکہ ہو یا ہمسایہ ممالک ہوں وہ اپنے موقف سے کس حد تک پیچھے ہٹتے ہیں یا اس کا رد عمل دیتے ہیں کہ جس کی صورت میں, چونکہ افغانستان بہرحال ایک غریب ملک ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں بیرونی امداد پہ اس کا سارا سسٹم چل رہا ہے, اگر بیرونی امداد روک دی جائے تو افغانستان کے اندر اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ اسٹیٹ یا وہاں کے عوام یا وہاں کے جو ادارے ہیں وہ شاید آگے نہ چل سکیں اور ایک ملک بہت بڑے بحران میں مبتلا ہو جائے, یا جو وہ وہاں پہ جس انداز سے سردیاں بڑھ رہی ہیں اور وہاں پہ جس طرح غذائی اشیاء کی کمی ہے اور روزمرہ کی جو دیگر مشکلات ہیں, تو ایک بڑا انسانی المیہ ہونے کا بھی ایک لحاظ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایران کی طرف سے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی پوری کوشش ہے کہ اس پورے ایشو کو پرامن طریقے سے اور ایک ایسے انداز سے حل کیا جائے کہ جس سے افغان عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یقیناً ایران کی جو پہلی ترجیح ہے وہاں کے افغان عوام ہے. یوں بھی ایران اور پاکستان ایران اور افغانستان چونکہ ہمسائے ممالک ہیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ان کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ چاہیں بھی تو اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. مثلاً 3 سے 4 ایسے ایشو ہیں کہ جو ایران اور افغانستان کے درمیان موجود ہیں اور اگر اسلامی جمہوری ایران اس کی طرف توجہ نہ دے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ایران سمیت باقی ہمسایہ ممالک پہ بھی مرتب ہو سکتے ہیں. مثلا وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے کہ وہاں پہ افغانستان مشہور ہے کہ وہاں پہ مختلف گروہ دہشت گرد گروہ موجود ہیں اور وہ ارد گرد اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں جا کے دہشت گردانہ اقدامات بھی انجام دیتے ہیں, جس سے ہمسایہ ممالک اور بالخصوص جو اس وقت کی صورتحال ہے جو ہمسایہ ممالک کی سٹیٹس ہیں حکمران ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ بھی ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر دہشت گردی بڑھتی ہے اور چاہے وہ داعش کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے تو اس سے یقیناً ہمسایہ ممالک پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لہذا اس بات کے مد نظر ایران کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہو کہ جو دہشت گردی پہ قابو پا سکے. دوسرا مسئلہ وہاں کا جو ہے وہ منشیات ہے کہ منشیات کی وجہ سے بھی چونکہ اس کا ایک روٹ جو ہے وہ ایران اور افغانستان چونکہ ہمسایہ ہیں تو ایک بڑا روٹ جو اس ڈرگ مافیا کا ہے وہ ان دونوں ممالک کی سرحدیں ہیں, تو اس پہ بھی ایران کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈرگ مافیا کو یا یہ منشیات کی جو سمگلنگ ہے اس سلسلے کو روکا جائے. تو اس کے لیے بھی جب تک افغانستان کی حکومت اور وہاں کے ادارے پوری طرح ایران کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہو تو اس مسئلے کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہاں پہ افغانستان میں مشکلات آتی ہیں, غربت افلاس اور قحط آتا ہے, تو ایک مہاجرین کا ایک سمندر ہوتا ہے کہ جو ہمسایہ ممالک کی طرف چل پڑتا ہے. اس وقت بھی ایران کے اندر 3 ملین سے زائد جو ہیں وہ افغان مہاجرین موجود ہیں اور اگر صورتحال ابھی جو ہے اسی طرح رہتی ہے یا اس بے قابو ہو جاتی ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایک بڑی تعداد کا جو ہے وہ ایران کی طرف مہاجرین کا آنا خود ایران کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. لہذا ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت ہو, وہاں پہ اقتصادی حالات بہتر ہوں, وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو, تاکہ ایران کے لیے بھی کم سے کم خطرات ہوں. اور اس دورے میں اسی چیز کو بنیادی طور پہ مد نظر رکھا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں اس انداز سے تعاون کو فروغ دیا جائے کہ دونوں ممالک ایک پیج پہ رہیں اور اس سے کوئی منفی فائدہ نہ اٹھا سکے.
شکریہ جناب راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل ہر محفل میں جلوائے حق دنیا کو دکھایا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مقدس دفاع. لیکن پہلے سماعت فرمائیں یادوں کے جھروں کے.
سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 26 شعبان, 11 ربیع الثانی اور 17 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ ربیع الثانی سن 220 ہجری قمری کو مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دان ابو علی خیاط کا انتقال ہوا. یہ عظیم دانشور ریاضی اور نجوم کے ماہر اساتذہ کے نزدیک رہ کر اعلیٰ مقام تک پہنچے. وہ دنیا کے مشہور اور صفِ اول کے دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں. ابو علی خیاط کی متعدد تصانیف میں کتاب المواليد اور سیار الاعمال معروف ہیں. ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں بھی ہوا ہے. گیارہ ربیع الثانی سن 608 ہجری قمری کو مشہور قاضی ادیب اور مورخ ابن خلقان عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. انہوں نے جوانی سے ہی موصل کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. ابن خلقان نے متعدد علاقوں کے سفر کے دوران بڑے فقہا اور مورخین سے ملاقات کی اور ان کے علم سے بہرہ مند ہوئے. وہ ایک لمبے عرصے تک دمشق میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے. ابن خلقان تاریخ اور عربی ادب میں مہارت رکھتے تھے. ان کا سن 681 ہجری قمری میں ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا اور دمشق کوہ قاسیون کے دامن میں انہیں سپرد خاک کیا گیا. ابن خلقان کی معروف تصنیف وفیات الایان ہے, جس میں معروف دانشوروں اور عظیم لوگوں کی سوانح زندگی بیان کی گئی ہے. سترہ نومبر سن 1796 کو روس کی معروف ملکہ کیتھرین اعظم کا انتقال ہوا. وہ 2 مئی سن 1729 کو پیدا ہوئی تھیں اور 15 سال کی عمر میں روس کے بادشاہ پیٹر سیووم سے ان کی شادی ہوئی. لیکن پیٹر کو وہ پسند نہیں تھی اور وہ ملکہ کی سرعام توہین کیا کرتے تھے. ملکہ کیتھرین نے 33 سال کی عمر میں 9 جولائی سن 1762 کو, جب پیٹر بادشاہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے, ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود روس کی ملکہ بن گئیں. پیٹر سیووم کو اس غیر متوقع اقدام سے بہت صدمہ پہنچا, لیکن انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے استعفیٰ دے دیا اور اس کے چند دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ کیتھرین کے قریبی افراد نے پیٹر کو زہر دے دیا تھا. کیتھرین اعظم کے دور سلطنت میں زراعت کی روش کی اصلاح کی گئی, بینکاری کے اصول رائج ہوئے, فوج کو منظم کیا گیا, ہسپتال بنائے گئے. غرض یہ کہ ملک کے اقتصاد میں رونق آئی. ملکہ کیتھرین نے روسی تعلیم و ثقافت کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کی۔ ملکہ کیتھرین نے 33 سال بادشاہت کی اور 66 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ سترہ نومبر سن 1858 عیسوی کو معروف سماجی اصلاح پسند اور سماجی سوشلزم کی تحریک کے ایک بانی رابرٹ اوون کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ویلش برطانیہ سے تھا۔ رابرٹ اوون کا فلسفہ تین اصل بنیادوں پر تشکیل پایا تھا اور اس فلسفے کو کارل مارکس نے تخیلی سماجیات کا نام دیا تھا۔ رابرٹ اوون نے بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور 18 سال کی عمر میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری قائم کی۔ انہوں نے یورپ میں پہلی بار مزدوروں کی صحت اور رفاہی صورتحال پر توجہ دی اور کام کے اوقات کو 14 گھنٹے اور اس سے زیادہ کی مدت کو کم کر کے 10 گھنٹے کر دیا۔ چھبیس شعبان سن 1347 ہجری شمسی کو ممتاز محقق اور ایران شناسی کے ماہر استاد ابراہیم پور داود کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی تحقیقات کی تکمیل کے لیے جرمنی اور پھر ہندوستان گئے اور یونیورسٹی میں تدریس بھی کی۔ سن 1315 ہجری شمسی میں استاد پور داود تہران یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات و قانون کی طرف سے پیشکش کے بعد مذکورہ شعبے سے وابستہ ہو گئے اور 1317 ہجری شمسی میں عالمی فن و دانش اکیڈمی کے رکن بنے۔ 1346 ہجری شمسی میں ابراہیم داود پور کو ان کی انسان دوستانہ خدمات کے اعتراف میں ویٹیکن دربار کی طرف سے علمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ استاد ابراہیم داود پور 27 سال کی مستقل تدریس کے بعد 1342 ہجری شمسی میں تہران یونیورسٹی سے ممتاز استاد کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ سترہ نومبر سن 1982 عیسوی کو صدام حکومت کی مخالف مختلف اسلامی پارٹیوں اور گروپوں پر مشتمل عراقی مجلس اعلی انقلاب اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اس مجلس یا کونسل کی تشکیل کا مقصد عراقی سابق باسی حکومت کے ظلم و ستم سے عراقی عوام کو نجات دلانا اور تمام لوگوں کی شراکت اور رائے کی بنیاد پر ایک حکومت کا قیام قرار دیا گیا۔ اس کونسل نے ایران پر صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ سے فائدہ اٹھا کر عراقی استبدادی حکومت کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ کونسل، جو سب سے بڑا حکومت مخالف اسلامی گروپ تھا، عراقی حکومت کے خلاف سیاسی، ثقافتی اور فوجی میدان میں سرگرم رہی۔ مارچ سن 2003 میں عراق پر برطانیہ اور امریکہ کے حملے اور صدام حکومت کے خاتمے کے بعد یہ کونسل عراق منتقل ہو گئی اور یہ اسلامی اور خود مختار عراقی تشکیل کے اپنے راستے پر بدستور گامزن ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسریت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بلبوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا، شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گران قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا. اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا. رضاکار فورس بسیج بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے. اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا. رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے. جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا, اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی. ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے. ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا, اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی, لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین, زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے, اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں. سامن, ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں. جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انسرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے. آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج, کسی ملٹری کالج سے لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں. ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش, دور اندیش, نڈر, مضبوط, حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی قیادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا. اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا, جار قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا. کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا, اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی. دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے, اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام مقدس دفاع سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، ایران کسی بھی حالت میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ایران کے خصوصی ایلچی۔ نیو یارک ٹائمز، بیلاروس کی سرحد پر پناہ گزینوں اور پولینڈ کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم۔ روزنامہ الزمان، سلامتی کونسل کو عراق میں پرامن طریقے سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی امید ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، معارف میں استقامت، الحدیدہ میں بڑی کامیابی۔ الحدیدہ کی آزادی سے، جس کے بارے میں ماہرین کو بھی اندازہ نہیں تھا، ایک بار پھر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ریاض کے حکام کی کب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یمنی عوام کے ساتھ جنگ جاری رہنے سے سعودی عرب کے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا۔ الحدیدہ کی آزادی سے یہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ سعودی متحدہ عرب محاذ پوری طرح سے بکھر چکا ہے۔ الحدیدہ یمن کی اہم بندرگاہ ہے، جو گزشتہ 5 برسوں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور فرانس کے حملوں کا شکار رہا ہے۔ تاہم انصار اللہ نے جس طرح سے میدان میں ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا، اس سے آخرکار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن کے اکثر رہائشی علاقوں پر انصار اللہ کا قبضہ ہے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یہ جنگ بری طرح سے ہار چکے ہیں۔ یمن کی تجارت کا دل سمجھی جانے والی یہ بندرگاہ اور الحدیدہ کا تقریباً 90% حصہ انصار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے یمن میں معاشی حالات میں بہتری کی امید بڑھی ہے۔ الحدیدہ کی فتح معارب میں فتح کو آسان بنائے گی، اور یہی نہیں، اس سے پورے یمن میں ان کے لیے فتح آسان ہو گئی ہے۔ رائل یوم، اسرائیل کے دورے کے بعد امریکی مندوب نے فلسطینیوں پر تشدد پر افسوس کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مندوب تھامس گرین فیلڈ نے اسرائیلی وزیر دفاع کو بتایا ہے کہ ان کے ملک کو فلسطینیوں کے خلاف آباد کاروں کے تشدد اور کالونیوں کی تعمیر پر افسوس ہے۔ منگل کی رات اسرائیلی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد گرین فیلڈ نے یہ بات کہی۔ گرین فیلڈ نے دوشنبے سے ہی اسرائیلی حکام سے ملاقات شروع کر دی تھی۔ بدھ کے روز وہ فلسطین جا کر وہاں کی انتظامیہ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل کان نے بتایا ہے کہ امریکی مندوب نے بنی گانٹ سے ملاقات میں آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر بڑھتے تشدد اور کالونیوں کی تعمیر جاری رہنے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ غرب اردن میں نئے 3,144 گھر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح حالیہ دنوں میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو یہودی بستیوں کے اطراف میں واقع ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم نے قوم کو خبردار کر دیا۔ روزنامہ جسارت، پاناما اور پنڈورا میں اشرافیہ کی کرپشن کی خوفناک داستانیں ہیں، سراج الحق۔ انڈین ایکسپریس، عوام کو آزادانہ طور پر کھانے پینے کا حق حاصل ہے، گجرات بی جے پی چیف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، سستے تیل پر زیادہ ٹیکس نافذ کرنے کی روایت۔ پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ گزشتہ دو چار دن میں دیکھیں تو کم ہو رہی ہیں، بالخصوص حکومت کے ایکسائز ڈیوٹی کو کم کرنے کے اعلان کے بعد سے، لیکن پورے سال کا حال دیکھیں تو بے تحاشا اضافہ نظر آتا ہے۔ آگے کیا ہوگا کہنا بہت مشکل ہے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اب پانچ ریاستوں کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے حکومتوں کی طرف سے راحت دی جائے گی یا راحت دینے کی کوشش تو ضرور کی جائے گی، پھر بھی کتنی راحت مل پائے گی وہ کہنا مشکل ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں بین الاقوامی بازار میں کچے تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ حکومتیں ان پر ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس میں اضافہ کرتی رہیں۔ حال میں اس میں کچھ کٹوتی ہوئی ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر، ایسے میں جو حکومت گزشتہ کئی برس سے سستے تیل پر اونچا ٹیکس وصول کر رہی ہے، اسے اب کرونا اور معیشت کے بحران کا بہانہ چھوڑ کر ایکسائز اور ٹیکس میں بڑی کٹوتی کرنی ہی ہوگی، تبھی عوام آدمی کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے اور معیشت کی مہنگائی کے دباؤ سے راحت مل پائے گی۔ روزنامہ جنگ، حکومت اپوزیشن کا آج امتحان۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بدھ کو دن 12 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا، جس میں انتخابی اصلاحات، کلبھوشن یادو، عالمی عدالت انصاف سمیت دیگر بلز قانون سازی کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن نے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے۔ مشترکہ ایوان میں حکومت کو صرف 2 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، 440 کے مشترکہ ایوان میں حکمران اتحاد کے پاس 221 جبکہ اپوزیشن کو 219 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اور اتحادی ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں ممبرس کو ترقیاتی فنڈز دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے ایم کے ایم پاکستان کے تحفظات بھی دور کر دیے، جس کے بعد ایم کے ایم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات پی ٹی آئی اور عمران خان کا ذاتی نہیں قومی ایجنڈا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق بل پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا، جبکہ وفاقی وزیراعظم سواتی نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کو شکست ہوگی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، سلامتی کونسل کے اختیارات لامحدود نہیں، تخت روانچی۔ مہر نیوز ایجنسی، مغرب پر فوج کا قبضہ، سعودی عرب کو اپنی جارحیت کی قیمت ادا کرنا ہوگی، انصار اللہ۔ سانا نیوز ایجنسی، اسرائیل کی جارحیت، جنوبی دمشق میں ایک خالی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایٹمی مذاکرات میں تمام پابندیوں کے خاتمے پر ہم پوری طرح سے سنجیدہ ہیں، پوتین سے صدر رئیسی کی گفتگو۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی بات چیت میں مختلف علاقائی اور عالمی موضوعات میں دونوں ملکوں کی مشترکہ پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے طویل مدت تعاون کے دستاویزات کو جلد از جلد تیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے فون کرنے پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران روس کے ساتھ تجارتی و معاشی تعلقات میں فروغ کا عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی تعاون کے دستاویزات کو تیار کرنے پر آمادہ ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی رفتار میں اضافہ ہو۔ صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران اور ماسکو بہت سے عالمی مسائل میں مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں، کہا کہ یہ یک طرفہ پالیسیوں کی مخالفت اور کثیر جہتی نظام کی حمایت دونوں ملکوں کے مشترکہ موقف میں سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے اب پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے،
اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام کی معرفت۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں معاد یا قیامت سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بہشت کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، معاد اور قیامت کی بحث کے تسلسل میں آج ہم بہشت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت میں، یعنی اس ہولناک دن میں کہ جب خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، اس دن صرف اہل بہشت ہی اس رنج و اندوہ سے امان میں ہوں گے۔ بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی جنتیوں کی خاص آداب و احترام کے ساتھ پذیرائی ہوگی۔ ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے ان پر وارد ہوں گے اور سلام و تبریک و تہنیت کے ساتھ ان کو خیر مقدم کہیں گے اور احترام بجا لائیں گے۔ فرشتے نجات پانے والوں سے کہیں گے کہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مختلف سختیوں کو برداشت کیا ہے اور سختیوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور فساد و کجروی سے خود کو دور رکھا، اس لیے اس کے عوض آج جو امن و سلامتی تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ سامعین، خداوند عالم نے نیک اور صالح انسانوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی تعبیروں کا استعمال کیا ہے جو انسان کے فہم و ادراک کی حد میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کو درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر قرآن نے جنت کے باغوں کا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا جنت کے کھانے پینے اور بہشت کی دیگر چیزوں کی جو توصیف بیان کی ہے وہ ایسی ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان اس دنیا میں زمان و مکان میں محدود ہے، اس لیے وہ ایسے حقائق کو درک کرنے سے عاجز ہے جو اس کے دائرہ زندگی سے خارج حقائق ہیں، یعنی عالم آخرت کے حقائق۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں ہے وہ اپنی ماں کی باتوں کو درک کرتا ہے، لیکن اس بچے کی ماں کبھی بھی کسی جھیل کے کنارے سورج کے طلوع و غروب ہونے کی منظر سے لذت، سرسبز کھیتوں، پھولوں سے بھرے ہوئے گلستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور لامحدود وسعتوں کے حامل سمندروں کی توصیف اپنے اس بچے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ آخر کس طرح سے ان باتوں کو درک کر سکتا ہے؟ بہشت کی نعمتیں بھی ہم انسانوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے شکم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بچے کی داستان سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جو اس لیے ہے کہ آخرت ایک وسیع و عریض عالم ہے اور اس دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ پس جنت کی نعمتوں کی حقیقت کا ادراک انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی سبب سے قرآن میں بہشت کا غیر معمولی تصور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اسی سبب سے خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے شائستہ بندوں کے لیے بہشت میں ایسی چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ نہ جسے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ سمعین، جنت کی خصوصیات میں سے اس کا عظیم و وسیع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہو رہا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیت لوگوں کو نیک کاموں کی راہ میں ایک عظیم مقابلے اور سبقت لینے کے لیے دائمی و ابدی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ قرآن کریم نے بہشت کی وسعت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تشبیہ زمین و آسمان سے دی ہے۔ یہ موازنہ اس لحاظ سے انجام پایا ہے کہ نوع بشر کی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ وسیع چیز کو نہیں جانتا کہ جس سے بہشت کا مقایسہ کر سکے۔ اس آیت میں پروردگار کی مغفرت کا ذکر بہشت کی بشارت دینے سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ درواقع اس حقیقت کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا وجود گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہونے اور پروردگار کے تقرب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار کی مغفرت بہشت میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ وہی جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے اور نیک اور صالح بندوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ سامعین، بہشت بہت بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ بہشت بہت عظیم نعمتوں اور نئے اور خوبصورت مناظر کی حامل ہے کہ جن کو دیکھنے سے لوگ کبھی نہیں تھکیں گے، اور ہمیشہ اس کے مناظر انسانوں کے لیے تازہ اور فرحت بخش ہوں گے۔ اہل بہشت ہر قسم کی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف کی آیات 70 اور 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، اب تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، اس طرح سے بہشت کی ایک پرشکوہ و باعظمت مہمانی میں جنتیوں کی حقیقی پذیرائی کرنے والا میزبان خود خدا ہوگا، اور وہ اس باعظمت جگہ پر اپنے مہمانوں کو دعوت دے گا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت میں سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں اور پینے کی چیزیں، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سب کچھ موجود ہوگا، اور اسے مخصوص خدمت کاروں کے ذریعے سے بہشت میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی یہ پذیرائی خوبصورت برتنوں اور بہترین غذاؤں کے ساتھ کسی بھی لیت و لال کے بغیر کی جائیں گی۔ بعد والی آیت میں ایک نعمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو گویا تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بہشت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سامعین، فطری طور پر اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ممکن ہے پوری ہو جائیں اور بعض کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدودیتیں اس امر میں مانے ہوتی ہیں کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات انسان ایسی چیزوں کے در پہ رہتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برخلاف بہشت میں انسان کی جو بھی خواہش اور آرزو ہوگی وہ اسے پالے گا، اور کوئی بھی آرزو یا خواہش ناممکن نہیں رہ جائے گی۔ وہاں اس کے لیے سب کچھ کسی قید و شرط کے بغیر دستیاب ہوگا، اور انسان تمام مادی و معنوی نعمتوں کو پالے گا اور اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سمعین، اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ دل کی خواہشات کے ساتھ ہی جداگانہ صورت میں آنکھوں کی لذتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ بہشت کی خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر اور بہشت کا خواب اور اس کے بے مثال مناظر، ان سب کو اہل بہشت کی لذتوں میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی نعمت اس وقت قابل قدر ہے کہ جب دائمی اور لازوال ہو، اس لیے قرآن نے بہشت کی نعمتوں کے زوال اور نابود ہونے سے متعلق لوگوں کی تشویش کو برطرف کرنے اور اس لحاظ سے ان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، بہشت کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنی لوگ ہرگز اپنی حالت کے تبدیل اور دیگرگوں ہونے کے طالب نہیں ہوں گے، اس بات کو واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی پرکشش اور دل انگیز ہوں، آخرکار ایک دن انسان ان کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچے اونچے آبشار اور جھرنے، درختوں سے بھرے جنگل اور سمندروں کے خوبصورت ساحل، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں ان کے لیے پرکشش ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کے ساکن ہوں ان کے لیے یہ روز کی اور معمول کی چیز ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے تکراری مناظر ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت بخش بھی نہ ہوں۔ اس دنیا میں انسان کی صورتحال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کچھ کھو دیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، چنانچہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا مطلوب اسے مل گیا ہے، اور کچھ مدت کے لیے وہ اس سے اپنا دل بھی وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر کے ایک اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالے گا، یعنی امن و آسائش سے بھرپور زندگی اسے نصیب ہوگی کہ جس کی وہ دیرینہ آرزو رکھتا تھا۔ اس لیے بہشت کی نعمتوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا لینے کے بعد مزمحل یا غمگین نہیں رہے گا، اور یہ نعمتیں انسان کی باطنی خواہشات اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوں گی، اور ان کے توسط سے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بہشت کے بے مثال مناظر بھی ایسے خوبصورت اور دلنشین ہوں گے کہ نگاہیں ان کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوں گی۔ سمن انسان اس دنیا میں اگرچہ تنوع پسند اور مشکل پسند طبع کے تقاضوں کے مطابق دائمی تحول و تغیر اور دیگر گونی کا خواہاں رہتا ہے، لیکن بہشت والے ہرگز اپنی حالت میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے بہشت میں فراہم ہوگا، اور ناقابل حصول آرزوئیں ان کے رنج و آزار کا باعث نہیں بنیں گی۔ بہشت کی خوشیاں اور لذتیں انسان کو بور کرنے والی اور تھکا دینے والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو تمام مادی اور مانوی نعمتیں نئی لذتوں اور خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیشہ جنتیوں کی کامیابی کی بساط برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کسی بھی طرح کی دیگرگونی کے خواہاں نہیں ہوں گے، اور ہرگز کسی اور جگہ نقل مکانی کی خواہش نہیں کریں گے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا اور منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بہشت والے بہشت میں بسا دیے جائیں گے تو منادی ندا دے گا، تمہارے بارے میں خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ زندہ رہو اور تمہیں کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ سلامتی کی نعمت سے سرشار رہو اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ جوان رہو اور بوڑھے اور فرسودہ نہ ہو۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔Thank you.